أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 79 سے سورہ انبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں مختلف انبیاء کی مثال دے کر بعض حقائق کی وضاحت کی جا رہی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جس طرح نفس انسانی سے استدلال کرتا ہے، آفاق کی نشانیوں سے دلیل لاتا ہے، اسی طرح سے تاریخی حقائق کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. ان میں زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہی اصل میں اسلام کی تاریخ ہے. اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں، لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے واقعات و حوادث اسلام کی تحریک کہلائے. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے سیدنا ابراہیم نے مسلمان کا نام تجویز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قبولیت بخشی. چنانچہ مسلمان قوموں کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے. یہاں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی تاریخ کے بعض واقعات کا حوالہ دیا ہے. اس میں جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نعمتیں دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، حسن دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں، ان سے کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں. ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے، شکر گزاری کا تقاضا کرتے ہیں. سب سے بڑی قدر شکر ہے. چنانچہ ذریت ابراہیم کے بارے میں بھی جب قانون بیان کیا ہے تو یہی لفظ استعمال کیا ہے سورہ ابراہیم میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں اضافہ کروں گا، اور ناشکری اختیار کرو گے یاد رکھو میری سزا بھی بہت سخت ہوتی. سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہ ان کا ذکر کر کے قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دولت، تمہارے اقتدار، تمہارے اثر و رسوخ، اس کو اگر تم مقابلے میں رکھ کر دیکھو تو سلیمان و داؤد کے مقابل میں اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن تم ناشکری پر آمادہ ہو رہے ہو. یہ دیکھو کہ وہ سب کچھ پانے کے بعد بھی کس طرح ہمارے شکر گزار بندے بن کر رہے. اس کو قرآن خود واضح کرے گا. اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ وَكُلًّا نَعْتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سلیمان کو بھی اور داؤد کو بھی دونوں کو حکم بھی عطا کیا تھا، یعنی قوت فیصلہ، اور علم بھی عطا کیا تھا. میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو پیغمبری کے لیے منتخب فرماتے ہیں ان پر جس طرح اپنی وحی نازل کرتے ہیں، ان کے سپرد اپنی ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح ان کو ایک محبت ربانی کی حیثیت سے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور دین کا علم بھی دیتے ہیں. یہ وہ علم ہے جس کا سب سے پہلے اللہ کی ہدایت کے ساتھ ظہور ہوتا ہے. دین کے علماء ہر عہد میں اسی علم کے خوشچین ہیں. علم کی پدا اللہ کے پیغمبروں سے ہوتی ہے، اور ان کا علم چونکہ بے خطا ہے، وہ سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر امام ابن قیم نے اعلام الموقعین میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات سے متعلق فتاوی امام المفتین کا عنوان باندھا ہے، یعنی جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں ان سب کے امام کی حیثیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہی چیز ہے، یہی محبت ہے، یہی عنایت ہے جس کو یہاں آتینا حکمم و علما سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں البتہ یہ بتایا کہ ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ وہ اگرچہ اپنے باپ کے مقابل میں بیٹے ہی تھے اور اس لحاظ سے ان کی حیثیت چھوٹے کی تھی، لیکن انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح رائے دی۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ صلاحیت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شاگردوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ ان کی رائے، ان کا فیصلہ اساتذہ سے بھی اور اپنے آبا سے بھی کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر انسان حق پسند ہے، حق پرست ہے، تو اس کو اس سے کوئی فرق نمایاں نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ اصل چیز حق کی پیروی ہے۔ یہی تعلیم پہلے دن اس کو دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ اس سے مقصود یہی تھا کہ اسے یہ بتایا جائے کہ فضیلت اللہ کے حکم کو ماننے میں ہے، علم و عقل کے مسلمات کو قبول کرنے میں ہے، حق کی پیروی کرنے میں ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، یعنی داؤد کو بھی اور سلیمان کو بھی، یعنی اگرچہ دونوں کو صحیح قوت فیصلہ اور علم نبوت عطا ہوا تھا، لیکن حضرت داؤد اس قضیے میں معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا، اس میں جو رائے داؤد علیہ السلام نے قائم کی وہ صحیح نہیں تھی۔ بیٹے نے مشورہ دیا کہ اس میں صحیح رائے یہ ہوگی، چنانچہ بیٹے نے رائے دی جو زیادہ صائب اور قرین عدل تھی، اور انہوں نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیا۔ اس کو محض اس لیے رد نہیں کر دیا کہ اس سے ان کے اجتہاد کا ضعف نمایاں ہوتا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، باپ کی حیثیت سے انسان کے اندر ایک برتری کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اساتذہ میں بھی، بڑے علماء میں بھی، اسی طرح زعماء میں بھی۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی وقت آپ کا کوئی چھوٹا آپ کے سامنے کسی علمی، کسی فکری اور کسی تدبیری معاملے میں ایسی بات کہہ دے جو زیادہ قرین قیاس ہو، جو زیادہ صحیح ہو، بلکہ غلط اور صحیح کے تقابل میں بھی ایک صحیح بات سامنے آ سکتی ہے۔ انسان کو اس وقت صحیح بات کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اس میں سبق دیا ہے کہ حق کے معاملے میں یا صحت کے معاملے میں یا ثواب کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے اس نے کیا کہا ہے۔ اس کی بات اگر مدلل ہے، اس کی رائے اگر قوی ہے، تو اس سے قطع نظر کہ وہ چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، علم میں چھوٹا ہے، اس کی بات قبول کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے قبول کی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ چیز بھی ان کو دی تھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کا ہم نوا کر دیا۔ یہ بات یہاں بھی بیان ہوئی ہے، بعض دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام جس طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے، اسی طرح دعا و مناجات کے لیے بھی کمال انابت کے ساتھ نغمہ سنج ہوتے تھے۔ اس میں قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے اور اس کے لیے جملے کی جو تالیف قائم کی ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں نے اس طرح کی ہے، آیت میں فعل یسبحنا کو تیر پر مقدم کر دیا ہے، یعنی یسبحنا تسبیح کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندوں کے بارے میں بھی۔ پرندوں کے معاملے میں تسبیح تو ان کی نغمہ سنجی کے لحاظ سے بہت متعلق معلوم ہوتی ہے، پہاڑوں کی تسبیح سے ہم عاجز انسان واقف نہیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے یہاں تیر کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرنے کی بجائے مقدم کر دیا، دراں حالے کہ یہ جبال اور تیر دونوں سے متعلق ہے۔ یعنی جو چیز بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ بھی داؤد کے ساتھ نغمہ سنج ہو جاتے تھے، ہم نوا ہو جاتے تھے، اور پرندے بھی۔ اور بظاہر اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پرندوں کے نغمے تو ہم سب سنتے ہیں، لیکن پہاڑوں کی نواز سنجی ایک نادر بات تھی، یعنی اس کی طرف عام حالات میں توجہ نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس کائنات کا خالق ہی بتائے، پرندوں کا خالق ہی بتائے۔ چنانچہ ضروری تھا کہ اسے نمایاں کیا جائے۔ تو جملے کی تالیف بھی قرآن نے ایسی قائم کی ہے جس سے کسی دوسری رائے کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی، متعین کر دیا ہے کہ تمہیں کتنا ہی تعجب کیوں نہ ہو، بہرحال پرندے بھی داؤد کے ہم نوا ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا، اور پہاڑ بھی۔ اس کو اسی حصر کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ میں نے یہاں استاد امام کا ایک اقتباس نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، تورات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت داؤد نہایت خوش الحان تھے، بہت اچھی آواز میں وہ اللہ کی حمد کے ترانے گاتے تھے، نہایت خوش الحان تھے، اور اس خوش الحانی کے ساتھ ان کے اندر سوز و درد بھی تھا۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نغموں کی شکل میں ہیں، اور یہ گیت الہامی ہیں۔ ان پر جو کتاب نازل کی گئی وہ مناجاتوں کی کتاب ہے، مناجاتیں دل سے متعلق ہوتی ہیں، ان کے لیے بہترین اسلوب نظمی کا اسلوب ہو سکتا ہے۔ چنانچہ پوری کتاب گیتوں کی شکل ہی میں نازل کی گئی، مزامیر ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ہم جب زبور کو پڑھتے ہیں تو صاف لکھا ہوتا ہے کہ یہ نغمہ ہے جو ان سازوں کے ساتھ داؤد نے گایا، یہ مزمور ہے جو اس طرح سے انہوں نے فضا میں بکھیر دیا۔ وہ اس مزمور کے ساتھ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے، تو اسی طریقے سے ہر مزمور اور ہر گیت کا تعارف اس کے اوپر لکھا ہوا ملتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تمام مناجاتیں گیتوں اور نغموں کی شکل میں ہیں، اور یہ گیت الہامی ہیں۔ ان گیتوں کا حال یہ ہے کہ زبور پڑھیے تو اگرچہ ترجمے میں ان کی شعری روح نکل چکی ہے، اس وقت ہمارے پاس جو زبور ہے وہ ترجمہ ہے، ترجمے میں شعر شعر نہیں رہتا، اس کے الفاظ کا حسن، اس کے قوافی، اس کا آہنگ، اس کی موسیقیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے باوصف آپ کبھی اس کو پڑھ کے دیکھیں، لیکن آج بھی ان کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل پڑے گا۔ بڑی غیر معمولی مناجاتے ہیں، کبھی موقع ملا ہو تو کسی گرجا گھر میں، چرچ میں جائیں، وہاں پڑھی جاتی ہیں یہ مناجاتے ہیں۔ مسیحیوں کے ہاں بھی اور یہود کے ہاں بھی دعا و مناجات کے لیے زبور ہی کو اقتباس کیا جاتا ہے، लेकिन आज भी इनको पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि दिल सीने से निकल पड़ेगा। हजरत दाऊद जैसा खुशलहान और साहिब सोजो दर्द जब इन इल्हामी गीतों को पहाड़ों के दामन में बैठकर शहर के सुहाने वक्त में पढ़ता रहा होगा, तो यकीनन पहाड़ों से भी उनकी सदाए बाजगश सुनाई देती रही होगी और परिंदे भी उनकी हमनवाई करते रहे होंगे। वो इस तरह बाहर निकल जाते थे और सुबह के वक्त पहाड़ों के दामन में बैठकर पढ़ते थे, ये मुनाजातें पढ़ते थे। ये ना ख्याल फरमाइए कि ये महज शायराना ख्याल आरई है, बल्कि ये एक हकीकत है। इस कायनात की हर चीज़ जैसा कि कुरान में तसरी है अपने रब की तस्बीह करती है, लेकिन हम उनकी तस्बीह नहीं समझते। ये दूसरी जगह कुरान ने वाज़े कर दिया है कि एक वो आवाज़ें हैं जो तुम सुन लेते हो, एक वो आवाज़ें हैं जो समझ लेते हो। इंसानों की आवाज़ें काबिले फहम हो गई हैं, चुनाचे ये एक बड़ी नेमत है जिसकी वजह से इंसान अपने इल्म अपने ख्यालात का तबादला करते हैं और इस तरह खुदा की ज़मीन पर एक नई दुनिया बना लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हम परिंदों को भी देखते हैं और जानवरों को भी देखते हैं कि वो आवाज़ें निकालते हैं। उन आवाज़ों का मुताला करने वाले भी ये बताते हैं कि उनके आहंग में तब्दीली मानी की तब्दीली पर दलालत कर रही होती है। वो भी इब्लाग करते हैं, अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। पहाड़ों के मामले में अलबत्ता हम नहीं जानते, इसी तरह दरख्तों के मामले में, नबातात के मामले में अल्लाह ताला ने खबर दी है कि तुम कुछ आवाज़ें सुनते हो और समझ लेते हो, कुछ आवाज़ें तुम सुनते हो और समझ नहीं सकते, और कुछ ऐसी आवाज़ें भी हैं जो तुम्हें सुनाई नहीं देती लेकिन वो भी उठती हैं। और वो पहाड़ों की आवाज़ें हैं, वो नबातात की आवाज़ें हैं, वो जमादात की आवाज़ें हैं, वो आवाज़ें हैं कि वो भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तस्बीह और तहलील में बुलंद होती हैं। ये ना ख्याल फरमाइए कि ये महज शायराना ख्याल आरई है, बल्कि ये एक हकीकत है। इस कायनात की हर चीज़ जैसा कि कुरान में तसरी है अपने रब की तस्बीह करती है, लेकिन हम उनकी तस्बीह नहीं समझते। ये कुरान मजीद ने ख़ुद बताया है, तुम नहीं समझते, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि तुम उसको सुन सको या समझ सको। उनका ये शौक़ तस्बीह उस वक्त और भड़क उठता है जब कोई साहिब दर्द कोई ऐसा नगमा छेड़ देता है जो उनके दिल की तर्जुमानी करता है। इसी वजह से ये बताया गया है कि सुबह के वक्त जब हम कुरान मजीद की तलावत करते हैं या हमारी मस्जिदों में हमारी नमाज़ों में कुरान की तलावत होती है, तो इन्ना कुरान अल फजरी का न मशहूदा गिरदो पेश में सुनने वाले आ जाते हैं, फरिश्ते भी सुनते हैं उसको। तो कुरान मजीद भी अगर अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला ने उसकी तालीफ भी ऐसी रखी है कि उसमें वही सोज वही आहंग वही मौसीकियत पैदा हो जाती है जिसका यहाँ ज़िक्र हो रहा है। लेकिन ज़बूर तो गोया इसका आखिरी दर्जे का नमूना है, वो सिर्फ मना जाते हैं, उनमें दीनी हकायक भी दुआ के और मुनाजात के उसलूब में बयान किए गए हैं। लोग वो मुनाजातें घर में पढ़ें, वो इबादत के तौर पर पढ़ें, वो नमाज़ों में पढ़ें। यहूद के यहाँ जो नमाज की फातिहा है वो ज़बूरी की एक मुनाजात, इसी तरह से इंजील में जो फातिहा है वो इंजीली की एक मुनाजात है जो मत्ता की इंजील में नकल हुई है। उस वक्त वो भी झूम उठते हैं और उसकी लय में अपनी लय मिलाते हैं। तो ये बात यहाँ सैयदना दाऊद के बारे में इरशाद फरमाई, बताना ये मकसूद है कि मैंने क्या कुछ दे दिया था, मैंने उनको वही से नवाजा, पैगंबरी दी, हुकूमत दी, मैंने उनको फैसला करने की सलाहियत दी, मैंने उनको अपनी तरफ से खसूसी इल्म अता फरमाया और वो सोच दिया, वो दर्द दिया, उन पर मैंने मुनाजाते उतारी, वो उसको पढ़ने के लिए जब सुबह के वक्त बैठते थे तो पहले पहाड़ों को उनका हमनवा कर दिया, परिंदों को उनका हमनवा कर दिया। फरमाया व कुन्ना फाइलीन, और उनके लिए ये हम ही करने वाले थे, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई साइंस ईजाद कर ली थी, हम ही करने वाले थे, ये हमारी इनायत थी, हमारा करम था, ये हमने अपने बंदों पर किया। मैंने वजाहत की है, यानी इसमें उनका कोई ज़ाती कमाल नहीं था, बल्कि ये सब नेमतें हम ही ने उनको अता फरमाई थी। ये कुन्ना फाइलीन हम ही ने अता फरमाई थी, ये उस आखिरी बात के लिए गोया असली ज़ोर है जिसको मुंतकिल किया। इसके बाद फरमाया कि ये तो जमाल का पहलू था, हुस्न का पहलू था, अब ज़रा दूसरे पहलू को भी देख लो। وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت بھی سکھائی تھی, یعنی اس معاملے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی, تاکہ وہ تمہاری جنگوں میں تمہیں بچائے رکھے, لے تحسنکم من باسکم. اب یہ سب نعمتیں بیان کر دی ہیں, ان سب نعمتوں کو پا کر اللہ کے وہ بندے کتنے شکر گزار ہوتے تھے وہ بتایا ہے. اس کی وضاحت میں بھی میں نے لکھا ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں سائنسی علوم میں بھی ایسی ترقی ہوئی کہ اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئیں. اس وقت کے جنگی حالات کے لحاظ سے تلواریں, نیزے, بھالے, تیر, زرہیں, یہی چیز تھی. تو خاص صنعت جس نے بہت ترقی کی وہ زرہوں کی صنعت تھی. یہ ایک بڑا مشکل لباس ہے, کیونکہ آپ اگر ویسے لوہا مڑ دیں تو آدمی کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو زرہ ایک خاص طرح کی زنجیروں کے ساتھ بنائی جاتی ہے, جس میں حرکت کرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں بھی کوئی دقت نہ ہو اور وہ حفاظت کا بھی اہتمام کرے. یہ بڑی خصوصی صنعت دنیا میں رہی ہے. اعلیٰ درجے کی زرہیں بنائی گئی جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی فوج کو ناقابل تسخیر بنا دیا, اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن گئے. آیت میں لفظ علمنہ آیا ہے, اس میں ضمیر کا مرجع داؤد علیہ السلام ہے, لیکن اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس میں بتایا گیا کہ ہم نے اس کو زرہ بنانا سکھایا, تو ایک عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ گویا وہ ہتھوڑا لے کر بیٹھ گئے تھے. یہ اسی طرح کی نسبت ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ تاج محل شاہجہاں نے بنایا, یعنی ان کی حکومت میں یہ صنعت نے اتنی ترقی کی, ان کی قوم نے یہ علم سیکھا, ان کے ہاں اس علم کا فروغ ہوا. دنیا کے محاورے میں اور دنیا کی سب زبانوں میں یہ اسلوب موجود ہے, اسے بادشاہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے اس زمانے کے لحاظ سے. یہ نعمتیں دیں, وہ ان سب نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا تھا. یہ مضمون ہے جو اس ساری تفصیل میں مضمر ہے. یہ تقریر اس لیے فرمائی گئی ہے. اب دیکھیے ختم کیسے کیا ہے. فالن تم شاکرون, پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس سوال پر اس کو ختم کر دیا, یعنی اس کا نتیجہ تمہارے ہاں بھی تو یہی نکلنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی تمہارے لحاظ سے بہت سی نعمتیں دی ہیں, چنانچہ ان نعمتوں کا خاص قریش کے حوالے سے بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے. یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں حرم کی تولیت عطا کی, اس سے پورے عرب میں تمہاری سیادت کا تأثر قائم ہوا, تمہارے لیے تجارتی قافلے گرمیوں سردیوں میں لے جانا ممکن ہو گیا. یہ قافلے لٹ جاتے تھے لیکن تمہارے قافلوں کی طرف کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. تمہیں عمومی تحفظ حاصل ہوا, تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے حاصل ہوا. بہت سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا لیکن یہ کہہ دینا کافی ہوتا تھا کہ میں قریش میں سے ہوں, تو بالعموم سیادت و قیادت مان لی جاتی تھی. ایک خاص طرح کا تقدس تمہارے قبیلے کو حاصل رہا. یہ میری نعمتیں ہیں, اس کے نتیجہ, اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں یہاں اقتدار بھی حاصل ہے, دولت بھی تمہارے پاس ہے,
ان لوگوں کے سرداروں کے ہاں بہت رفاہیت تھی، مکے میں بھی ان کے محلات ہی تھے، اور طائف میں خاص طور پر جو ایک گرمائی مقام تھا، ان کے بڑے لوگوں کے الگ سے مکانات اور الگ سے ایوان بنے ہوئے تھے، وہاں جاتے تھے وہ، اور عام طور پر گرمی کا موسم وہیں گزارتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ سب ہماری نعمتیں ہیں، تمہیں بھی اسی طرح ملی ہیں۔ تمہارے مقابلے میں سلیمان داؤد کی نعمتیں، ذرا ان کا تصور کرو، ان کا ایک اجمالی ذکر کر کے، علم، حکومت، قوت فیصلہ، یہ پرندوں اور پہاڑوں کی نواسنجی اور ہم نوائی، اور پھر سائنسی ترقی، یہ سب کچھ ہم نے دیا۔ وہ تو شکر گزار بندے بن کر رہے، ہمیشہ ان کا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکتا رہا، پھر کیا تم بھی اس طرح شکر گزار بنتے ہو؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اوپر تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یعنی اوپر کے پیرے میں تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک، حق پرستی۔ داؤد علیہ السلام کو بیٹے نے ان کی غلطی پر متنبہ کیا، کوئی انا حائل نہیں ہوئی، انہوں نے لوگوں کے سامنے بڑی مجلس میں، عدالت میں بیٹھے ہوئے بیٹے کی رائے قبول کر لی، حق پرستی کی مثال کے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ دوسرے، بندگی و انابت میں ایسا انہماک کہ پہاڑ اور پرندے بھی دعا و مناجات میں ہم نوا بن جائیں، یعنی عدالت سے، حکومت کی کرسی سے اٹھ کر جب وہ عبادت کے لیے جاتے تھے، اور عبادت کی اصل روح کیا ہے؟ دعا و مناجات، اور دعا و مناجات کرتے تھے، زبور کی مناجاتیں پڑھتے تھے، تو اس درد و سوز سے پڑھتے تھے، ایسی انابت سے پڑھتے تھے، بندگی کے اس احساس کے ساتھ پڑھتے تھے کہ پہاڑ اور پرندے بھی ہم نوا جائیں۔ اور تیسرے، عظیم سیاسی قوت، یعنی صرف یہی نہیں بلکہ سیاسی اقتدار کے ساتھ وہ قوت بھی جو دوسری قوموں پر برتری اور روب تاری کر دے۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تینوں چیزیں آخری درجے کی نعمتیں ہیں جو دنیا میں کسی کو مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے جس کی انسان دنیا میں تمنا کر سکتا ہے؟ قرآن نے اپنے مخاطبین کو، اس وقت ظاہر ہے کہ اولین مخاطبین قریش مکہ ہیں، ان کو توجہ دلائی ہے کہ تم اپنی رفاہیت پر اکڑ رہے ہو، یعنی جو تمہیں نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، جو دولت حاصل ہوئی ہے، جو اقتدار حاصل ہوا ہے، جو سیادت و قیادت حاصل ہوئی ہے، اس پر اکڑ رہے ہو، اور پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہو، ان کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہو، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ ادھر ذرا خدا کے اس بندے کو دیکھو، یعنی داؤد کو، سلیمان کو، ادھر ذرا خدا کے اس بندے کو دیکھو کہ یہ سب نعمتیں پا کر بھی جو اوپر بیان ہوئیں، نہ اس میں دینداری کا غرور پیدا ہوا، اور نہ مال و دولت اور دنیوی اقتدار کی نخوت جو انسانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ یہی در حقیقت شکر کا امتحان ہے، یعنی بندے کو جو کچھ ملا ہے، کیا وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھتا ہے؟ کیا اس کو اپنی صلاحیتوں سے متعلق کر کے ہر مرحلے میں دھنکی لیتا ہے، لوگوں پر دھونس جماتا ہے، یا اس کو اپنے پروردگار کی عنایت، اس کا کرم، اس کا احسان سمجھتا ہے، اور اپنے علم میں بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے، اپنے عمل میں بھی شکر گزار بندہ بنتا ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتا رہا، اس کے مقابل میں کبھی سرکش نہیں ہوا، نہ داؤد نہ سلیمان۔ پھر کیا تم بھی سرکشی چھوڑ کر اسی طرح خدا کے شکر گزار بندے بنتے ہو؟ اس پر گویا بات کو ختم کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس سورہ میں نہایت اجمال سے بیان ہوتے جا رہے ہیں، اس میں بہت سے واقعات بیان ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر صحابہ نے اس کو سورۃ الانبیاء کا نام دے دیا ہے۔ پے در پے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور دونوں پہلوؤں سے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، یعنی قریش کے لیے اس پہلو سے کہ تمہیں جو نعمتیں ملی ہیں ان میں تم کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، تمہیں جو حالات مقسوم ہوئے ہیں ان میں تم کیا راستہ اختیار کر رہے ہو، اور دوسری جانب پیغمبروں کی سرگزشت جس مقصد سے سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے ذریعے سے کسی قوم تک ہدایت پہنچا دیتے ہیں تو ان کی حجت تمام ہو جاتی ہے. اس کے پھر کچھ نتائج ہیں جو دنیا میں بھی نکلتے ہیں, برزخ میں بھی نمایاں ہوتے ہیں, اور قیامت میں تو آخری درجے میں نکلیں گے. یہ سب پہلو ہیں جو زیر بحث ہیں, اور جہاں جہاں جس چیز سے کسی چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے اس کو قرآن ساتھ واضح کر رہا ہے. یہاں شکر گزاری کے جذبے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا, تو یہاں بات ختم کی ہے فَأَلَنْتُمْ شَاكِرُونَ, پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار بنتے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر.